نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، اس سے پہلے کہ میں اپنے جو کچھ دین کی باتیں اللہ پاک جو اس وقت میرے دل میں ڈالیں وہ عرض کروں، ہمارے یہاں آنے کے مقصد کو ذکر کر دیتا ہوں. جیسا کہ ابھی مامو صاحب نے اس کا ذکر بھی فرمایا کہ یہ سفر ہمارا، کیونکہ میرا یہاں آنا جانا رہتا ہے، جماعت میں بھی آنا ہوتا ہے، ہمارے بزرگ ہیں ان کے ساتھ میں بھی رہتا ہے، تو چونکہ آنا ہوا تھا تو کہا کہ تھوڑی بات ہو جائے. اور سفر ہمارا جو ہوا تھا وہ یہ کہ ہم جو ادارہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چلا رہے ہیں وہ رحمت عالم فاؤنڈیشن کے نام سے آپ لوگوں کے لیے کوئی نامانوس نہیں ہے اور جانا پہچانا ادارہ ہے، آرگنائزیشن ہے رحمت عالم فاؤنڈیشن کے نام سے. اس میں الحمدللہ تعالیٰ 45 آدمی کام کرتے ہیں، اور اس کے جو فنکشن ہیں اس میں ایک جو ہے دارالعلوم ہے، دارالعلوم شکاگو کے نام سے. اس کے اندر ماشاءاللہ پورے دور حدیث تک، بخاری شریف تک، تفسیر تک کی تعلیم ہوتی ہے شروع سے 6 سالہ. لڑکیاں اس میں زیادہ ہیں، خواتین زیادہ ہیں، لڑکے بھی ہیں کچھ، اور شعبہ حفظ ہے. ایک یہ ادارہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب تک 80 سے زیادہ لڑکیاں ہمارے پاس عالمہ کا کورس مکمل کر کے شکاگو میں موجود ہیں، اور مختلف جگہوں پر جہاں ان کی شادیاں ہوئیں وہ دین کے کام میں لگی ہوئی ہیں. اسی آرگنائزیشن کے تحت میں ایک اسکول بھی ہم چلاتے ہیں 8th grade تک کا، پورا اسلامک انوائرمنٹ کے اندر، کیونکہ دنیاوی تعلیم تو ہے لیکن ماحول اسلامی فراہم نہیں کیا جاتا. اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرنے کے لیے اسکول چلاتے ہیں، الحمدللہ تعالیٰ وہ بھی اچھا کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. اور ایک شریعہ بورڈ کے نام سے آفس چلاتے ہیں ہم لوگ. اس کے اندر الحمدللہ 10 علماء کرام ہر وقت ہمارے پاس فل ٹائم آفس میں رہتے ہیں. اس میں جھگڑے چکانے کا کام ہے، فتوے دینے کا کام ہے، ذبیحہ سفر بدری کا کام ہے، مون سائٹنگ کا کام ہے، فونوں پر اور آن لائن پر اور ای میل پر جوابات دینے کا کام ہے مختلف سوالات کے. یہ مختلف کاموں کے لیے علماء کرام ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمارے اخراجات بہت ہوتے ہیں، اور زیادہ تر اس کو ہم لوگ ڈونیشن کے ذریعے سے پورے کرتے ہیں. آدھے اخراجات جو ہیں وہ قریباً فیس کے ذریعے سے پورے ہو جاتے ہیں، اور آدھے ہم کو ڈونیشن سے پورے کرنے پڑتے ہیں. اسی سلسلے میں حاضری ہوئی تھی کہ آپ حضرات کا تعاون چاہیے اس میں. اور دوسرے یہ کہ ایک مسجد بنا رہے ہیں وہاں پہ، 2 بلڈنگیں ہیں ہمارے پاس. ایک بلڈنگ کے اندر پہلے سے آلریڈی ایک مسجد تھی، دوسری جگہ دوسرے محلے میں ہے، وہاں پہ مسلم آبادی بہت بڑی ہے، وہاں پہ بھی ضرورت تھی، وہاں پہ بھی مدرسہ چلتا ہے، تو وہاں مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے ہماری. تو اس میں بہت حد تک ہو چکا ہے کام، تھوڑا سا کام رہ گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ تقریباً $3 لاکھ کا کام ہو گیا ہے، اور ہم اس میں $4.5 لاکھ تک خرچ کرنے کا پلان کیے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایسا ہو جائے گا، جیسے اتنی مسجد بن جائے گی، اندر والا جو حصہ ہے اس سے تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ کچھ کلاس رومس وغیرہ ہیں. تو ڈھانچہ کھڑا ہو گیا ہے، ٹائلس ہونا ہے، کارپیٹ ہونا ہے، اس کے جو پلمبنگ کا کام ہے، لائٹ کے کام جو ہوتے ہیں وہ، کلاس رومس کے جو کام ہیں وہ بچ گئے ہیں. تو اس سلسلے میں تھوڑا سا ہمیں کمی پڑ گئی ہے مالیہ کی، تو اس سلسلے میں سفر ہوا ہمارا. اصل میں یہ بات جیسے ابھی مامو بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ حضرات اس کو ذہن میں رکھیں. اور میں نے شروع میں اس لیے ذکر کر دیا اس بات کو کہ عام طور پر دین کی بات کو کسی خاص سوال کے ساتھ میں جوڑا نہیں جاتا، وہ ایک ہم دوسرے معنی میں بات کرنے کے عادی ہیں. اور ویسے تو ایک مسلمان کو ظاہر ہے کہ اگر دینی ادارے کا کوئی کام ہے، مسجد کا کوئی کام ہے، تو وہ بھی دین کا ہی کام ہے، اس کی بات بھی دین کی ہی بات ہے. لیکن قرآن اور حدیث کی کوئی بات ہم سنتے سناتے ہیں تو چاہتے یہ ہیں کہ اس موضوع سے ہٹ کر ہم یہ بات سنیں اور کریں. تو اس وجہ سے میں نے شروع میں اس کا ذکر کر دیا تاکہ میں بھی فارغ ہو جاؤں ذہنی طور پر، آپ بھی فارغ ہو جائیں ذہنی طور پر، کہ آپ کو اس معاملے میں جتنے بھی تعاون کرنا ہے فرما دیں. اب جہاں تک اس کے فضائل وغیرہ کا تعلق ہے وہ میں نہیں سناؤں گا ابھی. آپ حضرات ایسے تھوڑے ہی ہیں کہ جن کو اس کے فضائل وغیرہ کے ساتھ زیادہ مذاکرہ کیا جائے. چونکہ ایک موقع سے نشست ہو گئی ہماری، ہم دین کا مذاکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو جو بات میں اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، تین چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے آدمی کو دین پر چلنے میں. میں چلنا چاہوں، آپ چلنا چاہیں، ہماری گھر کی خواتین مستورات چلنا چاہیں، ہم اپنے بچوں کو دین پر چلانا چاہیں، تو اس میں تین چیزوں کی بیسک ضرورت ہے، بیسڈ ہے، یہ اس پر بیس کرتا ہے دین. ایک تو یہ ہے کہ آدمی میں تقاضا ہونا دین پر چلنے کا. اگر وہ چاہتا ہی نہیں ہے، اس میں ڈیزائر ہی نہیں ہے، اس میں رغبت نہیں ہے، اس میں ضرورت کا احساس نہیں ہے کہ یہ میرے لیے کتنا ضروری ہے، کہ اس کے بغیر میری نجات نہیں ہونے والی ہے، اس کے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر مجھے جنت نہیں مل سکتی، اس کے بغیر میں جہنم سے نہیں بچ سکتا، اس کے بغیر میں اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتا، اس کے بغیر اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور میری سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اگر وہی ناراض ہو جائیں گے تو میری زندگی تو فیل ہو جائے گی. تو سب سے پہلا مرحلہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ ان باتوں کو ذہن میں بٹھا کر آدمی میں ایک داعیہ، ایک تقاضا، ایک مائنڈ بنانا، جس کو کہتے ہیں اپنے یہاں کی اپنی امریکن زبان کے اندر، کہ پہلے آدمی کو اپنا مائنڈ بنانا ہوتا ہے کہ اسے کرنا کیا ہے. تو جب تک آدمی کا مائنڈ بنا ہوا نہیں ہوتا وہ کرتا نہیں کچھ. اس کو اسلامی زبان میں داعیہ کہتے ہیں، تقاضا کہتے ہیں، اور بھی بہت سے الفاظ سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ دین ہے کیا جس کے اوپر چلنا مجھے ضروری ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں. اور تیسری چیز جو اس میں ضروری ہوتی ہے کہ وہ اس دین پر کیسے چلا جاتا ہے، اس کا چلنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے. چونکہ آپ صرف جان لیں کسی بات کو اور کرنے لگیں ایسا نہیں ہوتا، آپ چاہتے بھی ہیں اور آپ جانتے بھی ہیں اور اس کے بعد آپ کرنے لگیں گے، یہ پاسبل نہیں ہوتا. اس کے بعد ایک عملی جدوجہد ہوتی ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے بعد آدمی چل پڑتا ہے، اس کے بغیر نہیں چل پڑتا. اس میں ایک جرات چاہیے، ایک ہمت چاہیے، قوت فیصلہ چاہیے، ڈیسیشن چاہیے، اس کو ایک ماحول چاہیے. اب کتنی باتیں ہم اور آپ دین کی ایسی ہیں جو جانتے ہیں کہ بھائی اسلام میں کرنا چاہیے، نہیں کرتے ہم لوگ. اسلام پر چلنا چاہیے یہ ہمارا تقاضا بھی ہے، ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ چیز اسلام میں ہے، لیکن ہم سے نہیں ہو پاتا. تو وہ کون سا گیپ ہے، وہ اس گیپ کو کیسے فل کریں گے ہم. تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر مرد میں، ہر عورت میں، ہر بچے میں، ہر آنے والی نسل میں، جنریشن میں، سب میں دین آئے گا تو یہ تین شکلوں میں آئے گا. ان تین چیزوں کے بعد میں دین آئے گا، اس کے بغیر نہیں آتا. تو پہلی جو چیز ہے جس میں آدمی کو تقاضا ہوتا ہے، ڈیزائر پیدا ہوتی ہے، ضرورت کا احساس ہوتا ہے، وہ مجبور ہوتا ہے کہ مجھے کرنا ہی کرنا ہے اس پر، یہ ضرورت پوری کرتی ہے دعوت کی محنت، تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے آدمی میں شوق آتا ہے، تقاضا پیدا ہو. چونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی اس کے دل میں آتی ہے، اپنی ضرورت اور احتیاج اس کے ذہن میں آتی ہے، عجیب اللہ پاک نے ہمیں محتاج بنایا ہے اور عجیب اللہ پاک نے ہمیں بڑا بنایا ہے، پوری مخلوق میں سب سے اشرف ہمیں بنا دیا اور پوری مخلوق میں سب سے محتاج ہمیں بنا دیا. ہم جتنے محتاج ہیں مخلوقات میں شاید ہی کوئی اتنی محتاج ہو جتنے ہم محتاج ہیں. پوری کائنات میں ہم نہیں ہیں تو ان کا کچھ بھی نقصان نہیں، لیکن اگر کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے تو ہمارا کوئی بھی سب کام اٹکا رہ جائے گا. اگر ہم مر جائیں تو سورج کا کیا نقصان ہے، لیکن اگر سورج مر جائے تو ہمارا تو جینا مشکل ہو جائے گا. چاند و سورج کا ایسا ہی مسئلہ ہے، آسمان و زمین کا ایسا ہی مسئلہ ہے، ہواؤں کا ایسا ہی مسئلہ ہے، پانی کا ایسا ہی مسئلہ ہے، دریاؤں کا ایسا ہی مسئلہ ہے، ایگریکلچر کا ایسا ہی مسئلہ ہے. جتنی ضرورتیں کائنات سے اللہ پاک نے بھر کر رکھی ہوئی ہیں اس کے ہمیں محتاج بنایا، اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے. اور یہ سب اللہ کا سیٹ اپ ہے اور اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ سب چیز. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسا دیا ہے کہ ہمیں ان سب کو استعمال کرنے والا بنایا. یہ چیزیں ہمیں یوز نہیں کرتی، ہم ان کو یوز کرتے ہیں، ہمیں یوزر بنایا. یہ الگ بات ہے کہ ہم یوزر ہونے کے ساتھ لوزر بھی ہو گئے ساتھ ساتھ، لیکن ہم یوز کرنے والے ہیں، یہ یوز ہونے والی ہے پوری مخلوق، لیکن ہم اس کے محتاج ہیں، یہ ہماری محتاج نہیں ہے. ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیے، اللہ پاک کے ہاتھ میں رکھا اس بات کو. تو جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ کی عظمت اور اپنی احتیاج اور پوری مخلوق کی احتیاج اس پر کھل جاتی ہے، پھر انسان کا انجام کیا ہے وہ اس کے سامنے آتا ہے جو بالکل سائنسی تجزیے سے نہیں جان سکتے، عقل سے نہیں جان سکتے، مشاہدے سے نہیں جان سکتے، کسی چیز سے آدمی اپنے انجام کو نہیں جان سکتا. آج تک کوئی ایسا آلہ نہ نکلا ہے نہ نکلے گا کہ جس سے آدمی کو اس کے انجام کا پتہ چلے کہ بھائی اس کا اینڈ کیا ہے، اس کا ریزلٹ کیا ہے. چونکہ اس کا تعلق وحی سے ہے، انسان کو بنانے والا جانتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے، تو جب تک وہ نہ بتائے آدمی اپنی عقل سے یا مشاہدے سے نہیں محسوس کر سکتا. وہ تو فیوچر کو جان ہی نہیں سکتا تو اینڈنگ کو کہاں جانے گا، ابھی پانچ منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم ہوتا. آدمی آفس کو جانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے، تو اندازہ تھوڑی ہوتا ہے کسی کو کہ بھائی جاتے جاتے گاڑی ٹھک جائے گی اور یہ ہو جائے گا، مجھے بجائے آفس کو جانے کے ہسپتال جانا پڑے گا اور ٹانگ جڑانی پڑے گی، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، کچھ نہیں پتا. تو جس کو ابھی صبح کا نہیں پتا شام ہونے والے کو، اور صبح ہونے والے کو شام کا نہیں پتا، اس کو مرنے کے بعد کا کیا پتا چلے گا، اس کو اس کے بعد کی تفصیلات کا کیا اندازہ ہوگا. یہاں پہ عقل کام نہیں کرتی، سائنس کام نہیں کرتی، سائنس کا جواب یہ بھی نہیں ہے، وہ اس سے بحث ہی نہیں کرتی. وہ تو جو میٹیریل ہے اس پر ورک کرنے کی عادی ہے وہ، تو بھائی اس کو اینالائز کرو، اس کو توڑو پھوڑو، دیکھو ہے کیا اس کے اندر. باقی آدمی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کو کیا سائنس کو کیا تعلق ہے، کوئی چیز انسان کے پاس نہیں ہے سوائے وحی کے، وحی سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا ذکر، منشے کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے کیا ہے، انسان کا انجام کیا ہے، آخرت کیا ہے، کیسے انسان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضیات پر چلنے والوں کے لیے زندگی بنائی ہے، نئی مرضیات پر چلنے والوں کے لیے زندگی بنائی ہے، وہ چیز سامنے آتی ہے تو ایک آدمی کے اندر نیڈ ابھر جاتی ہے، ہاں بھائی مجھے کرنا ہے یہ کام. تو دعوت کی محنت کے ذریعے سے تقاضا پیدا کرنا، شوق پیدا کرنا، جذبہ بنانا، مزاج بنانا، یہ ورک ہوتا ہے. اس لیے ترغیب دی جاتی ہے کہ بھائی ہر آدمی کو اس میں حصہ لینا چاہیے، ہر نوجوان، ہر آدمی کو اپنے، ہر پیرنٹس کو اپنی اولاد کو اس میں لگانا چاہیے، بالخصوص وہ بچے جو عصری تعلیم میں، ریگولر تعلیم میں، دنیاوی تعلیم میں ہوتے ہیں، ان کے لیے تو مسٹ ہے، اس کے بغیر ان کو غیر مسلم بنانا ایک ہی بات ہو جاتی ہے. آپ اگری، اگر اس کے ساتھ دین کی محنت کو نہیں جوڑا ہے ہم نے تو ہم ان کو غیر مسلم بنانے کے لیے اگری ہو چکے ہیں. یہ صورتحال ہے، جا رہی امت ضائع ہو رہی ہے یہاں سے وہاں تک. چند لوگ اگر بچ جاتے ہیں تو اس پر حکم نہیں لگتا نا، حکم تو کامن پہ لگا کرتا ہے کہ بھائی عموماً کیا ہو رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں تو وہ بچے جو عصری تعلیم میں پڑھتے ہیں، سبھی کے بچے عصری تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ماشاء اللہ ہی کوئی دینی تعلیم میں لگا ہوا ہے، تو ان کو اگر ہم ماحول نہیں دیں گے، انوائرمنٹ نہیں دیں گے دین کا، اللہ کے خوف کا، آخرت کی فکر کا، اللہ کی عظمت کا، تو کیسے آئیں گے اس کے اوپر، نہیں آ پا سکتے، وہ کوئی صورت نہیں ہے. اور ماحول جو ہے وہ دعوت کے لیے، دعوت کے ذریعے سے، دین کی محنت کے ذریعے سے بالعموم آسانی سے میسر ہے اس وقت. ماحول ایک اور طریقے سے بھی آ سکتا ہے، اس کے اور بھی سورسز ہیں، لیکن اویلیبل جو ہے اور ایزیبل جو ہے اور سب سے زیادہ مفید ترین شکل میں ہمارے پاس دعوت کی محنت ہے، تبلیغ کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی محنت ہے، خروج فی سبیل اللہ کی محنت ہے، اللہ کے راستے میں جانے کی محنت ہے، اس میں حصہ لینا ضروری ہے. مجھے حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ یاد آیا، وہ 80s میں، بلکہ 70 اور 80 کے بیچ میں وہاں شکاگو آئے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے ایم سی سی کے اندر ایک بیان کیا تھا، یہاں کے حالات کا انہوں نے جائزہ لیا. اس وقت تو اور بھی حالات کیسے تھے اندازہ ہے آپ لوگوں، جو پرانے لوگ ہیں ان کو خوب اندازہ ہے. انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم دین کی محنت کے بغیر اس ملک میں رہو گے تو یہ حرام ہے تمہارے لیے. کسی مسلمان کو دین کی محنت کے بغیر اس ملک میں رہنا حرام ہے. اس کے لیے جائز اسی صورت میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دین کی محنت میں انوالو رکھے. انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا نام نہیں لیا، ایک محنت کا نام لیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو اس محنت میں حصہ لینا پڑے گا کہ میں اور میرے بچے اور میرے گھر والے سب دین کے ماحول میں رہیں، دین کی گرمی اس کو ملتی رہے، دین کا انوائرمنٹ رہے. اس کے بغیر آپ تو یہاں پہ لوز کر مذہب اپنا چھوڑ جھاڑ دیں گے، یہ تو اکال الامم ہے، امتوں کو کھا جانے والا ملک ہے یہ. یہاں جو آ جاتا ہے تو جیسے نمک کے کان میں گدھے کو چھوڑ دیں گے تو وہ بھی نمک ہو جاتا ہے نا، وہ کیفیت ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے عادتوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ جو کچھ تھوڑی بہت سستی کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہے وہ چیز. اس لیے میرے دوستو، ایک چیز ہے دین کی محنت، اور دوسری چیز ہے علم حاصل ہونا کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات ہیں. جیسے تبلیغ والے اعلان کرتے ہیں نا کہ ہم سب کی کامیابی دین پر چلنے میں، بھائی وہ دین کیا ہے جس پہ چلنے میں کامیابی ہے؟ اس کی تفصیلات ہیں بہت. وہ معاملات کی لین رکھتا ہے, وہ معاشرت کی لین رکھتا ہے, وہ بزنس کی لین رکھتا ہے, وہ مالیات کی لین رکھتا ہے, وہ حقوق اور رائٹس کی لین رکھتا ہے, وہ اخلاقیات کی لین رکھتا ہے, وہ کلچر رکھتا ہے, وہ ایک تہذیب رکھتا ہے, دین ثقافت ہے اس کی اپنی. ان سب چیزوں میں وہ دین کی تفصیلات کیا ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے, اور وہ تفصیلات کیا ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں, اس کو جاننا اس کے لین کی محنت ہوتی ہے. یہ جتنے انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں, جتنے ادارے ہوتے ہیں, جتنے مدرسے ہوتے ہیں, جتنے دارالعلوم ہوتے ہیں, وہ دراصل اسی لیے ہوتے ہیں کہ آدمی کو پتا چلے اور اس کی صحیح تفصیلات اس کو معلوم ہو. یہ زمانہ جو ہے یا جہالت کا ہے یا مکس انفارمیشن کا ہے, کنفیوژن والے دین کا ہے. یہ زمانہ کنفیوژن والے مذہب معلومات کا ہے. پکی بات نہیں معلوم, اتھینٹک بات نہیں معلوم. وجہ اس کی یہ کہ اتھینٹک اور پکی بات معلوم کرنے کا جو سورس ہے وہاں تک ریچ نہیں کرتے ہم. ایک الرٹ اپ بقول ہمارے ایک دوست کے کہ وہ مولانا گوگل کو کھول لیا اور جانے والا اس پہ کسی بھی نیٹ پہ چلے گئے. جی, وہاں سے جو تفصیلات کوئی آدمی اکٹھا کرے گا دین کی کسی معلومات کے سلسلے میں تو کتنی مکس ہے اس میں. غیر مسلموں نے الگ کھولے ہوئے ہیں, عیسائیوں نے الگ کھولے ہوئے ہیں, یہودیوں نے الگ کھولے ہوئے ہیں, قادیانیوں نے الگ کھولے ہوئے ہیں, شیعوں نے الگ کھولے ہوئے ہیں, پرویزیوں نے الگ کھولے ہوئے ہیں, سلفیوں نے الگ کھولے ہوئے ہیں, دیوبندیوں نے الگ کھولے ہوئے ہیں, بریلویوں نے الگ کھولے. کوئی ایک ہے اس میں؟ اب ایک آدمی کو ایسی بات ایسی نالج ملے گی کہ وہ نالج کی کوئی بیس ہی نہیں ہے, مشتبہ ہو جائے گا سارا معاملہ یہاں سے وہاں تک. تو جو سورسز ہوتے ہیں علم کے وہ جتنے مستند ہوں گے علم بھی اتنا مستند ہوگا, وہ جتنے غیر مستند ہوں گے علم بھی اتنا غیر مستند ہو جائے گا. تو علم ہونا ضروری ہے اور علم کا اتھینٹک ہونا ضروری ہے, مستند ترین ہونا ضروری ہے. اور مستند علم جو ہے نا وہ مستند عالم سے ہی حاصل ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کو سند اسی لیے دی گئی کہ اب اس کی معلومات میں اتھینٹک بنا ہے. یہ تو سند کا ہی کی ہے, یہ تو ڈگری کا ہی کی ہے, نہیں تو سلیبس کا ایک ہے, نہیں تو نصاب تعلیم کا ایک ہے, نہیں تو چھ چھ سال آٹھ آٹھ سال دس دس سال پڑھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی. جب آپ کو ویب سائٹس پہ ایک دن کے اندر اتنی ساری معلومات ہو جا سکتی ہیں تو آپ کو دس سال لگانے کی کیا مصیبت پڑی ہوئی, دیوانہ کتا کاٹا ہے. وجہ اس کی یہ کہ اس کے بغیر ہوتا نہیں وہ کام. اس لیے میرے دوستو دوسری چیز ہے علم کا زندہ کرنا اور علم کو حاصل کرنا اور علم کو عام کرنا مردوں میں اور عورتوں میں اور بچوں میں. اور علم سے مراد علم وحی ہے, علم سے مراد علم قرآن ہے, علم سے مراد علم دین ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب میری امت میں جہالت کا نشہ آ جائے گا تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جائے گی. انتم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان, سکرۃ الجہل و سکرۃ حب الدنیا. جہالت کا نشہ جب آ جائے گا تو پھر یہ امت اللہ کی مدد سے ہٹ جائے گی, اللہ پاک اس کو ساتھ دینا چھوڑ دیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جوامع الکلم کی شان رکھتے تھے, معجزہ ہوتی تھی آپ کی بات, اس لیے آپ نے جہالت کا نشہ فرمایا. نشے میں کیا ہوتا ہے؟ نشے میں ہوتا کچھ ہے سمجھتا کچھ ہے بندہ, پڑا ہوا ہے شراب پی لے کے گٹر کے پاس میں پڑا ہوا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں لیک کے پاس تفریح کر رہا ہوں, یہی تو ہوتا ہے اس میں, اور کیا ہوتا ہے. خوش ہے, مست ہے, اپنا غم غلط کرتا ہے. تو یہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہوتا کچھ ہے سمجھتا کچھ ہے آدمی. پوری انسانیت بشمول مسلمانوں کے اس وقت جہالت کے نشے میں ہے. کیا ہے؟ ہے نہیں علم لیکن سمجھ رہے علم. چونکہ جس چیز کو ہم نے علم نام دیا ہوا ہے اللہ نے اس کو علم کا نام نہیں دیا ہے ان کی اپنی زبان میں. ان کے پاس تو علم وحی کے علم کو کہتے ہیں, ان کے پیغمبر کے پاس میں علم وحی کے علم کو کہتے ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے, جس میں مخلوق کے دنیا میں پیدا بھیجے جانے کا مقصد واضح ہوتا ہے, جس میں انسان کے انجام کو بتایا جاتا ہے, جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات سے چلنے کی صورت میں کیا کیا چیزیں احوال پیش آنے والے ہیں وہ بتایا جاتا ہے, نہیں چلنے کی صورت میں کون کون سے نقصانات اس کو اٹھانے پڑیں گے وہ بتائے جاتے ہیں, اس کا نام علم ہے ان کے پاس. اس سے ہم ناواقف ہیں, مگر ہم میں سے کوئی بھی یہ قائل ہونے کو تیار نہیں ہوتا کہ ہم انکوالیفائڈ ہیں, ہم جاہل ہیں. کون بولے گا بھائی؟ یہ تو سب ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے. جبری نظام تعلیم زندہ ہے پوری دنیا کے اندر, سب یہاں سے وہاں تک علم کی دنیا روشن ہو گئی علم سے, یہ بولتے ہیں. اور کسی کو نہیں بتایا کہ اس وقت جہالت کی ظلمت میں انسانیت ڈوب چکی ہے. زمانے جاہلیت میں اتنی بےہودگی نہیں تھی جتنی اس وقت ہے انسانوں میں. زمانے جاہلیت کیا کو کہتے ہیں اس کو؟ وحی کا علم نہیں تھا اس زمانے میں. وحی کا علم جس معاشرے میں نہیں ہوتا اس کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں. حالانکہ کیا اس زمانے میں مکانات نہیں بنتے تھے, تعمیرات کا کام نہیں تھا, इलाज मुआलजा नहीं होता था, ब्रिज और डैम्स नहीं बनते थे, सीना पुराना नहीं होता था, मकान दुकान नहीं बनते थे, क्या नहीं होता था उस जमाने में? जाहिलियत का दौर क्या है फिर? वो वही के इल्म से महरूमी के दौर को जाहिलियत का दौर कहा जाता है। इस वक्त पूरी इंसानियत जिहालत की जुल्मत में डूब गई है, मगर चूंकि नशा चढ़ गया है, जिहालत का नाम इल्म रख दिया, जैसे गटर के पास पड़े रहने का नाम लेक रख दिया, लेक्चर रख दिया। इल्म है वो जिंदा होगा उलमा की सोहबत से, वो जिंदा होगा दीनी इंस्टीट्यूट से, वो जिंदा होगा मदरसों से, वो जिंदा होगा दारुलूमों से, वो जिंदा होगा उलमा हुफाज और मुफ्तियों के तैयार करने से। और इनका इतना ह्यूज प्रोडक्शन होना चाहिए कि जब आप हजार दस हजार आलिम निकालेंगे ना, तो उसमें एकाद ऐसा निकलेगा हीरा जो पूरी कौम को संभालेगा। दो चार तैयार हो गए तो उसमें थोड़ी हुआ करता है कोई, अगर कोई समंदर में जाके दो चार सीपी उठा के लाए तो उसको थोड़ी मोतियों का कारोबार करना बोलेंगे, बिजनेस करना बोलेंगे, उसके हाथ में थोड़ी ऐसा कोई मोती आएगा जो किसी अरूसा और दुल्हन का नेकलेस बन सकेगा। वो तो होता यह है कि एक बहुत बड़ा ये अमरीका की खसूसियत क्या है, यहां का प्रोडक्शन का क्या हाल होता है, यहां कंपनियों में कितना माल बनता है, कैसा सेल होता है, कैसी क्वालिटी मेंटेन होती है, सारी तरक्की का राज तो इसी में है ना इसका। आप देखिए किसी भी चीज के कितनी काइंड्स पाई जाती हैं, कितने उसमें मयारात पाए जाते हैं, कितनी तफसीलात ज्यादती उसके अंदर पाई जाती है, तब कहीं जाके अमरीका पूरी दुनिया के अंदर इसको छाया हुआ है कि भाई तो अमरीका है ही अमरीका है। सारी दुनिया का अच्छा दिमाग जमा कर लिया, दो चार अच्छे दिमाग से अमरीका ऐसा हो जा सकता था? सारी दुनिया का अच्छा दिमाग उसने खरीद लिया, अमरीका चमक गया, दुनियावी एतबार से चमक गया, मादी एतबार से चमक गया, दो चार दिमाग अगर खरीदता तो थोड़ी काम हो जाता उससे। तो असल में होता यह है कि प्रोडक्शन जो होना चाहिए वो बड़ी तादाद में उलमा हर वक्त अवेलेबल हो पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर, तो फिर उसमें कोई मौलाना इलियास साहब जैसा पैदा हो जाएगा। पता थोड़ी था मदरसा खोलने वालों को कि मजाहिर उलूम वालों को कि इलियास साहब जैसा आदमी इसमें से निकल आएगा, वो तो बस उन्होंने शुरू किया प्रोडक्शन, उसमें से एक मौलाना इलियास निकल के आ गए, उसमें से एक मौलाना शेख हजीज मौलाना जकरिया निकल के आ गए, हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी निकल के आ गए, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी निकल के आ गए। अब दारुलूम देवबंद को क्या पता था, उसने तो काम करना शुरू कर दिया, लेकिन एक अशरफ अली थानवी पैदा हो गया, सारी कौम को उसने राहबरी दे दी, रास्ता बता दिया, मुजद्दिद हो गए पूरी सदी के, सौ साल के वास्ते काम किया है उन्होंने। उलमा के नजदीक बिल इत्तेफाक उनको मुजद्दिद माना जाता है, मुजद्दिद उसको कहते हैं जो सौ साल की जरूरत को पूरी करे मुसलमानों की, मुजद्दिद गुजर गए। एक ऐसा है कि आपको दीनी इदारे चलाने पड़ेंगे, उनकी जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा, उनकी हौसला अफजाई करनी पड़ेगी, उनकी सरपरस्ती करनी पड़ेगी, उसको जिंदा करना पड़ेगा, और सही उलमा के को बराबर मुसलसिल तैयार करते रहना पड़ेगा आपको, फिर उसमें कुछ दियानतदार, कुछ समझदार, कुछ मुल्हम मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से सेलेक्टेड बंदे उसमें आ जाएंगे, और फिर वो जो है ना उम्मत की रहबरी करेंगे। वरना हम यही शिकायत करते रहेंगे, मौलवी ऐसे, उलमा ऐसे, हाफिजा ऐसे, फलां ऐसे, इमाम ऐसे, हम यही रोते रहेंगे। अब जैसा हम प्रोडक्शन देते रहेंगे वैसा रोना ही पड़ेगा हमारे। और तीसरी चीज मेरे दोस्तों जो बेस है वो ये है कि तरबियत का और तजकिए का जो सिस्टम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, जो इस प्रोसेस की तकमील करता है कि ये प्रोसेस जाहिर करता है कि जब दीन है आदमी की तबीयत है, दोनों को मिलाना कैसा। हमारी तबीयत शरीयत के मुआफिक नहीं है, हमारी फितरत शरीयत के मुआफिक है, अलवलद यूलद वलल फितरा, लेकिन तबीयत का दूसरा नाम नफ्स है। नफ्स के बारे में कुरान पाक में फरमाया गया कि वो शरीयत के मुआफिक नहीं है, वो तो शरीयत के अगेंस्ट है। इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू। अब हमारी तबीयत पर शरीयत को अप्लाई करना, हमारी तबीयत पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अप्लाई करना, क्योंकि शरीयत हुजूर की सीरत ही का नाम है, शरीयत की तफसील सरकार की सीरत है। कुरान अल्फाज में, कुरान पाक के अंदर है, कुरान अमल में सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा है। उसको लाने के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तज़किया करते थे, यानी आप तरबियत फरमाते थे, ट्रेनिंग देते थे, उसी को अदब सिखाना भी कहते हैं। इंसानी जिंदगी का एक अदब होता है, हर हर एक्शन के अंदर एक खास तरीका जो अल्लाह के नजदीक पसंदीदा है, अखलाकियात के अंदर, मामलात के अंदर, बातचीत के अंदर, सोच के अंदर, अकीदों और फिक्र के अंदर, और डीलिंग के अंदर, राइट्स के अंदर, हकूक के अंदर, जितने भी हैं, बड़ों के, छोटों के, पड़ोसियों के, अपनों के, परायों के, दोस्तों के, दुश्मनों के, शादी ब्याह के मामलात में, निकाह और तलाक के मामलात में, बच्चों की तरबियत के मामलात में, खजाना और विरासत के मामलात में, इनहेरिटेंस के अंदर, सब के अंदर एक अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा निजाम रखा हुआ है कि उसके मुताबिक आदमी को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, जब जाके वो फोकस पे बैठता है। जब तक आप उसकी डाई नहीं बनाएंगे वो जाके बैठेगा नहीं। आप प्लास्टिक का बर्तन तो बनाना चाह रहे हैं लेकिन उसकी कोई डाई नहीं है, सांचा नहीं है, तो कैसा बनेगा वो? गिलास बनाना चाह रहे हैं आप प्लास्टिक से, तो कैसा बनेगा जब उसकी कोई डाई नहीं है? तो डाई बनाने का काम अपने को प्रिपरेशन करना बोलते हैं, उसी का नाम तजकिया है असल में। तो इस तजकिए का प्रोसेस वो आमतौर पर पहली लाइन की चीज करने वाले दावत वाले कहलाते हैं, दूसरी लाइन की चीज करने वाले उलमा कहलाते हैं, तीसरी लाइन का काम करने वाले मशायखीन और मशायखीन कहलाते हैं, उलमा रब्बानी तरबियत करने वाले जो गुजरे हैं, जिनके हाथ पे आदमी ताल्लुक पैदा करके उनके साथ इस्लाही ताल्लुक करता है, मशवरा लेता है, अपने ईमान की और अमाल की निगरानी उनसे कराता है। उलमा ने लिखा है कि जिस आदमी के ईमान की और अमाल की निगरानी करने वाला कोई नहीं है वो शैतान के दाव से नहीं बच सकता। उनके नजदीक ये जुमला मशहूर है, मनला शेख लहू फशेखहू शैतान, जिसका कोई शेख नहीं है तो उसका शेख शैतान है, क्योंकि वो बहुत माहिर है, उसके पास इल्म बहुत ज्यादा है, उसके पास गुमराही करने के रास्ते बेशुमार हैं, वो हर सतह के आदमी को उसकी सतह से गुमराह कर सकता है। कोई बड़े से बड़ा आलिम हो उसके पास इल्म की कमी नहीं है, वो इल्म के रास्ते से मार देगा। कोई बहुत बड़ा आबिद हो जाहिद हो उसके पास वो तकनीक की कमी नहीं है, वो उस रास्ते से आदमी को मात कर देगा। वो सारे नबियों की मजलिसों को देखा, सारे नबियों को देखा हुआ है, उनकी मजलिसें अटेंड किया हुआ है, उनके उलूम को जाना हुआ है, उससे पहले से भी फरिश्तों के अंदर घुमा फिरा जो है, मुअल्लिमुल मलकूत की हैसियत से उसके नाम मशहूर हो गया था, उसके पास इल्म की कमी नहीं है। वो शैतान एक दूसरी चीज, शैतान जहालत का नाम नहीं होता, शैतान सरकशी का नाम होता है, उसके पास सब है। अब जब तक अपने इल्म की और अपने ईमान की और अपने अमल की निगरानी करने वाला कोई नहीं है, आप उससे मशवरा लेने वाले नहीं है, बताने वाले नहीं है, पूछने वाले नहीं है, अपने दीन और ईमान का कोई भरोसा नहीं रहता, पता ही नहीं चलता हमारे अंदर वो दीन अपनी हकीकत के एतबार से आया कि नहीं आया। हम अपनी खुशफहमी में होते हैं कि हमें बहुत कुछ आ गया, लेकिन अगर ये खुदा ना खासा ये खुशफहमी वहां जाके खुल गई कि ये खुशफहमी थी और रियलिटी नहीं थी, तो बताओ वापसी की कोई शक्ल है? हम फिर बदल सकते हैं? चेंज होने का कोई मौका है वहां पे? नहीं है। इसीलिए ये है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये काम, क्योंकि आप तो सारे काम करते थे, आप दाई भी थे, आपको दाईन इल्लाह बिइज़्निही कहा गया, आप मुअल्लिम भी थे, फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं तो मुअल्लिम बनाकर ही भेजा गया हूं, आप मुज़क्की भी थे, तरबियत भी फरमाने वाले थे, कि खुद आपने फरमाया कि बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिम अल-अखलाक, मैं तो भेजा ही गया हूं इसलिए ताकि अखलाक के जो मकारिम है उनको मुकम्मल कर दूं, अखलाक की कदरों को कामिल दर्जे तक पहुंचाने के लिए इंसानों के ही मैं भेजा गया हूं, इंसानियत को कमाल तक पहुंचाने के लिए मैं भेजा गया हूं। तो वो तीनों काम सरकार फरमाते थे, लेकिन बाद में उम्मत जो है ना उसके शोबे बन गए उसके, क्योंकि हर एक सबको नहीं संभाल सक रहा था। जैसे इस जमाने में मेडिसिन इतना तरक्की कर गया कि पहले जमाने के जो डॉक्टर सब कुछ कर लेते थे, आज का डॉक्टर नहीं करता, उसके शोबे इतने बन गए। हमारे हैदराबाद में एक जाफर अली खान साहब बल्कि थे हमारे, क्या बोलते हैं उसको, फैमिली डॉक्टर बोलते ना, उसके पास जाओ, बड़े आदमी को ले जाओ, बच्चे को ले जाओ, पेट का मर्ज हो, हड्डी का मर्ज हो, बुखार हो, आंखों का प्रॉब्लम हो, दिमाग का प्रॉब्लम हो, सबको टेक केयर कर लेता था वो बेचारा, और 2.5 रुपये फीस लेते थे वो। मगर देखते देखते हमारी आंखों के सामने ये चेस्ट स्पेशलिस्ट हो गया, ये बोन स्पेशलिस्ट हो गया, ये जनाब आई स्पेशलिस्ट हो गया, ये जना वाला ये हड्डियों का है, ये रगों का है, ये नेहरू का है, ये फलां का है, वो फलां, उन्हें बोलता मैं उसमें हाथ नहीं डालता, जो किडनी का है उन्हें हार्ट पे नहीं जाता, जो हार्ट का है उन्हें किडनी पे नहीं जाता, हर एक अपना, हत्ता कि नाक कान हलक के अलग हो गए, नाक कान हलक के अंदर भी फिर अलग हो गए, अजीब चक्कर चल रहा है, क्योंकि फील्ड बढ़ गया, वो फील्ड बढ़ जाने की वजह से वो खुद इतना तफसील तलब हो गया कि वो एक एक उसके शोबे बन गए। ऐसे ही इस्लामियात के अंदर हुआ तो है, तो जो लाइन दावत की थी वो एक शोबा बन गया, जो लाइन इल्म की थी वो एक शोबा बन गया, जो लाइन तज़किया की थी वो एक शोबा बन गया। खुद दावत की लाइन के अंदर एक टाइप की नहीं है दावत, और खुद इल्म की लाइन के अंदर एक टाइप का नहीं है इल्म, हदीस का इल्म अलग हो गया, कुरान का इल्म अलग हो गया, फिका का इल्म अलग हो गया, फनून का इल्म अलग हो गया, लैंग्वेज का इल्म अलग हो गया, इल्म के अंदर बेशुमार है, फिर तजवीद अलग है उसमें, तफसीर अलग है उसमें, वोकैबुलरी का हिसाब किताब अलग है, लुगत के इमाम अलग गुजरे हैं, तफसीर के इमाम अलग गुजरे हैं, तफसीर बिल माकूल के इमाम अलग गुजरे हैं, तफसीर बिल मनकूल के इमाम अलग गुजरे हैं, एक पूरी दुनिया है यहां से वहां तक वो। तो ऐसे शोबे जो बन गए हैं, तो इस वजह से मुझे और आपको जो करना पड़ेगा वो ये कि हमें दावत में भी हिस्सा लेना है, बराबर के शरीक होना है, हमें इल्मी मैदान में भी बराबर हिस्सा लेना है। भाई हम तो आलिम नहीं, हम कैसा हिस्सा लेंगे? तो हम तालिब इल्म रहेंगे, कुन आलिमन औ मुतालिमन, हुजूर ने फरमाया कि या आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, औ मुहिब्बन या मोहब्बत करने वाले बनो, औ नासिरन या मदद करने वाले बनो, वला तकू खामिसन, और पांचवा मत बनना, फताहलिक बर्बाद हो जाएगा। इल्म के सिलसिले में हुजूर ने फरमाया कि तुम चार में से कोई एक बनो, अगर पांचवा बनोगे तो बर्बाद हो जाओगे, या आलिम बन जाओ, या मुतालिम यानी स्टूडेंट बन जाओ, یا مدد کرنے والے بن جاؤ کہ اس میں ہیلپ کرنے والے بن جاؤ کہ جو علم تعلیم و تعلم کا کام ہو رہا ہے اس میں آپ مدد کرنے والے بن جاؤ. چوتھے درجے میں یہ ہے کہ محبت کرنے والے بن جاؤ, دل سے بھی پسند کرو, زبان سے بھی اس کا اظہار کرو, دعائیں دو ان کے واسطے, اپریشیٹ کرو ان کے کاموں کو. ولا تکو خامسن, پانچواں مت بننا, تنقید کر رہے ہیں, تبصرہ کر رہے ہیں, تحقیر کر رہے ہیں, گرا رہے ہیں ان کو, لوگوں کے دل ذہنوں کے اندر ان کی بے عزتی بے اہمیتی کو بٹھا رہے ہیں, یہ تو دشمن کا کام ہوتا ہے اور یہ بربادی کا راستہ ہے. فتح لکھ ولا تک, حدیث پاک کا مفہوم ہے, یعنی الفاظ تو حدیث کے یہی ہیں لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ مفہوم ہے کیونکہ الفاظ میں کمی بیشی نہ ہو جائے. ولا تک خامسن فتح لکھ کے پانچواں مت بننا کہ تم برباد ہو جاؤ گے. اس کے بعد علم والے اس حصے میں پوری طرح حصہ لیتے ہوئے جس میں ہم کو علم حاصل کرنے میں ایسی کتابیں پڑھنا جو مستند علماء کی ہیں, ایسے علماء کے بیانات سننا جو مستند علماء ہوتے ہیں, ایسے ہی علماء سے مسئلے پوچھنا جو مستند ہوتے ہیں. بہت سے لوگ آتے ہیں, ویسے ہم نے کیو ٹی وی پہ یہ دیکھا ہے, میں نے کہا یار تمہاری پیٹھ پہ اس نے بندر بٹھا دیا, وہ کھجا رہا تمہیں تو ہماری پیٹھ پہ تم رکھتے ہو. وہاں تو جتنے اس وقت ذرائع ابلاغ ہیں اس کے ذریعے سے جو علم دین پھیلتا ہے اس میں حق نہ حق کی تھوڑی کوئی امتیاز ہے, اس میں وہ تو بزنس ہے. وہ میں جس کو چاہوں گا اس کو بٹھا دوں گا, اس میں شیعہ بھی آ کے بیٹھا ہوا ہے, اس میں قادیانی بھی آ کے بیٹھا ہوا ہے, اس میں جاہل بھی آ کے بیٹھا ہوا ہے, اس میں بدعتی بھی آ کے بیٹھا ہوا ہے, اس میں سلفی, اس میں ظاہر ہے کہ وہ بےتکا پن تو اس میں رہے گا ہی نا بھائی, وہ تو ایک بزنس ہے. وہ اس کے ذریعے سے جو علم آئے گا وہ کیسا آئے گا, اب وہاں جا دیکھ لیتے ہیں, نیٹ پہ دیکھ لیا, میڈیا پہ دیکھ لیا, ٹی وی کے کسی شو میں دیکھ لیا, اب وہ وہاں پہ کنفیوژن ہو ہی جاتا ہے کیسا بھی. اب مولوی کے پاس آتے ہیں صاحب ہم نے تو یہ دیکھا, وہ تو یہ سنا رہے تھے. میں نے کہا یار تمہاری پیٹ کی کھجلی ہمارے پیٹ پہ مت رکھو, خدا کے واسطے جو آپ کو پوچھنا ہے تو ٹھیک ہے ہم کو معلوم ہوگا تو ہم بتا دیں گے, مگر یہ کہ وہاں ہم نے ایسا دیکھا, میں بخاری پڑھ رہا تھا وہاں ویسا ملا, میں مسلم پڑھ رہا تھا وہاں ویسا ملا. اب ایک ڈاکٹر کے سامنے آپ ٹیلینال کی تفصیل سنا رہے ہیں, یہ ٹیلینال میں یہ ہوتا ہے, ٹیلینال میں وہ ہوتا ہے, ابھی پروفین میں یہ ہوتا ہے, بھائی وہ پڑھے بغیر ہی نہیں عالم بنا سو ہے. آپ جس بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں اس کو پڑھے بغیر اس کو سرٹیفکیٹ دے دیے, آپ جس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں اس کو بتلائے بغیر ہی اس کو سند مل گئی. اتنا ہی وہ نہیں پڑھا جتنا ہم چلتے چلتے پڑھ لیا آپ, وہ بےچارا آٹھ سال لگا کے اتنا بھی نہیں پڑھا. نہیں میں نے تو بخاری میں یہ پڑھا تھا, میں نے تو قرآن پاک کے ترجمے پڑھا تھا. یہ جہالت کی بڑی قسموں میں سے ایسا بولنا ہم جتاتے نہیں چونکہ بے گرامی ہوتی بلکہ, مگر سب بعد میں ہم اپنے طور پہ بول لیتے ہیں کہ بڑا جاہل ہے یہ, چونکہ اس کو یہی نہیں پتا ہے کہ کون سی چیز کس کو معلوم ہوا کرتی ہے کس کو نہیں معلوم ہوتی. میں میڈیسن کے لینس کے ایک آدمی سے بات کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد میں اس سے بحث کرنے لگوں ٹیلینال پر اور آئیبوپروفین پر, کہ میں نے تو فلاں جگہ پہ یہ دیکھا, فلاں ڈائجسٹ میں یہ دیکھا تھا میں نے فلاں جگہ, تو اس کو اتنا ہی نہیں معلوم ہے. وہ سرجن تک ہو گیا ہے, وہ جناب اس کی پی ایچ ڈی ہو گیا ہے, وہ ایم ڈی سے آگے نکل گیا ہے, اس کو اتنا بھی نہیں معلوم رہتا کیا, معلوم رہتا اس کو. تو اس لیے کیا ہے اس میں علم حاصل کرنے میں پوچھو مستند علماء سے, ایرے غیروں سے نتو خیروں سے مت پوچھو, اور کتابیں پڑھو تو مستند علماء کی. یہ نہیں کہ جس کا جناب کلر بہت اچھا چکنا ہے اور بہت قیمتی کتاب ہے اور پرنٹ زبردست ہے اس میں ڈیزائن بڑا اچھا ہے وہ لے کے پڑھنا شروع کریں, کیا کتاب ہے صاحب آپ کو کیا معلوم کیا کتاب ہے, اس میں تو زہر بھرا ہوا ہو سکتا ہے, سلو پائزن اس میں ہو سکتا ہے کہ کیا چیز اس میں دے دی گئی دو ڈوز کے طریقے پر آپ کو. تو ایسی سی ڈی سننے کا آئیڈیو سننے کا ہوتا ہے, سب چیزوں میں یہی اصول ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس کا سننا کس کا. علماء سے پوچھ لو, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب آپ ہمارا سنا کرو ہم بہت اتھینٹک, ایسا نہیں ہے مراد اس کی یہ نہیں ہوتی, مراد یہ ہے کہ آپ قابل بھروسہ انسانوں کا انتخاب کر کے ان سے استفادہ کیا کریں. انہیں ایک آدمی تو کہیں جات بھی نہیں سکتا بتا بھی نہیں سکتا, اور ہم تو دعویٰ بھی نہیں کرتے کوئی, ہم تو بہت ہی ادنا طالب علم ہیں اور ہمارا علم کا کوئی وہ نہیں ہے, ہمارے بڑوں کی باتوں کو ہم نقل کرنے کے عادی ہیں. دوسری بات اس میں یہ ہے, تیسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ اپنے تزکیے کے لیے فکر مند رہنا, اپنے اخلاق کی فکر مند رہنا, اپنے تزکیے کے لیے فکر مند رہنا. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہمارے قابو میں نہیں ہے, غصہ ہمارے قابو میں نہیں ہے. اب بتائیے تزکیے کے شروعات میں سے ہے, بسم اللہ میں سے ہے کہ آدمی کا غصہ آدمی کے قابو میں ہو. غصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غصہ نہ کرو یہ تو نہیں ہے, غصہ آنا نہیں یہ نہیں ہے اسلام میں, غصہ نیچر ہے, یہ نیچرل چیز ہے, ہوگا یہ غصہ, خلاف طبیعت بات پہ غصہ آئے گا, لیکن یہ کہ غصہ دیا کیوں گیا ہے آپ کو, اس لیے دیا گیا ہے کہ جیسے آ جائے ویسے استعمال شروع کر دو. آپ کے جیب میں نائف ہے تو اس لیے ہے کہ بس جہاں سمجھ میں آیا وہاں کھولا اس کو شروع کر دیا گوپنا, اس لیے چھری دی جاتی ہے کسی کو, نائف اس لیے ہوتی ہے, گن اس لیے ہوتی ہے کہ بس مسجد سے نکلے اور ٹپ 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 کو شروع کر دیا, اس لیے ہوتی ہے. غصہ کام کی چیز ہے جیسے نائف کام کی چیز ہے, چھری کام کی چیز ہے, غصہ کام کی چیز ہے، جیسے گنگام کام کی چیز ہے، لیکن اس کے استعمال کا موقع ملے گھروں کے اندر ہر عورت، ہر مرد اور ہر بچہ، بچوں سے ہمارے بچوں کو غصہ بہت ہے، ذرا دعا کرو روزانہ جو قصے ہیں نا، ہم شریعہ بورڈ میں کاؤنسلنگ کے لیے بیٹھتے نا، ہر میاں بیوی میں صاحب یہ ہماری سنتے نہیں، ان کو ذرا ذرا سی بات پہ غصہ آتا ہے، بولے ہماری سنتی نہیں اس کو ذرا ذرا سی بات پہ غصہ آتا ہے، میاں بیوی میں غصہ، پیرنٹس میں، ماں باپ میں، اولاد میں غصہ، آفس میں ان میں ان میں غصہ، کمیٹی میں غصہ، مسجد میں، کہیں اور تو غصہ نکل نہیں سکتا، تو مسجد میں تو بڑا زبردست نکلتا ہے وہ، مسجدوں میں غصہ، ایک مسلی دوسرے مسلی پر، ایک کمیٹی دوسری کمیٹی پر، ایک لوگ دوسرے لوگوں پر، آج انسان کے قابو میں غصہ نہیں ہے بالکل، اب یہ تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے ہوتا نا بھائی میرے، اور ایسی پچاسوں چیزیں ہیں، میں ایک بات بتا رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کرو، یعنی اس کا اظہار مت کرو، اس کے تقاضے کو دباؤ، اصل وہ دیا گیا ہے ہم کو نقصان والی چیز پہنچانے والی چیز پر آ کے اس کا ہم کو ایکشن لے سکنا، تو جب تک ہمیں یہ ڈیٹیل نہیں معلوم کہ ہم کو نقصان پہنچانے والی چیز کیا ہے، ہم غصہ کیسا لگائیں گے وہاں پہ، مثال کے طور پر ہماری نماز قضا ہو گئی فجر کی، یہ غصے کی جگہ ہے، اپنے اوپر غصہ کرو، غصہ تو اپنے استعمال کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ہے نا بھائی، چاقو آپ کے پاس آپ کا سیب کاٹنے کے لیے، دوسروں کا سیب جا کے کاٹنے کے لیے تھوڑی ہے، اپنی نماز قضا ہو گئی تو آپ کو کتنا غصہ ہے اپنے اوپر، کیا کیا ہم نے اس غصے کے اندر، کبھی ہم نے مارا ہے اپنے آپ کو، کبھی سزا دی ہے اپنے آپ کو، اور صحابہ کرام سزا دیتے تھے اپنے کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کوڑے سے، جن کا درہ مشہور تھا، سب سے زیادہ اپنی پیڑلیوں پہ انہوں نے مارا ہے اس کوڑے سے، ان کی سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کوڑے سے اپنی پیڑلی کو مارا کرتے تھے سب سے زیادہ، کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ویسا کیوں کیا، لوگ تیرے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے، ویسا کیوں کرتا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین مخلوق ہے، اللہ کے کتنے بڑے ولی ہیں اور کیسے بڑے جلیل المرتبہ صحابی ہیں، اور کیسی ان کی فضیلت ہے اور کیسا ان کا ایمان ہے، منہ میں ایسا بڑا پتھر رکھ لیتے تھے، بات کرنے نہیں آتا تھا، کہنے کہ حضرت آپ نے منہ میں کیا رکھا ہوا، کہنے کہ پتھر ہے، کہنے کہ کیوں، ان ہادہ اوردن الموارد، کہنے کہ یہی تو مصیبت میں ڈالتی ہے زبان، تو اس پہ غصہ کر رہا ہوں اور اس کو کنٹرول میں رکھ رہا ہوں، تاکہ جب بولنا ہی پڑے تو پھر پتھر منہ میں سے نکال کے ہاتھ میں لے کے پھر بولوں، ورنہ بلا وجہ کچھ بھی نکلتا ہے، آج تو ہماری زبان ایسا چلتی ہے کینچی بھی کیا چلتی ہے، مرغیوں کو، بکریوں کو، بکریوں کو کاٹنے والی چھری جو مشین پہ آج کل چل رہی ہے نا، وہ بھی کیا چلتی ہے، اس سے زیادہ تیز تو ہماری زبان ہے، بے قابو ہے یہاں سے وہاں تک، تو صحابہ کرام غصے کا استعمال کرتے تھے، ہم غصے کا استعمال نہیں کرتے، اپنے بچوں پہ غصہ نہیں کرنا ہے، غصہ کرنا ہے لیکن اس کا موقع محل جاننا ہے، اس کی کوانٹیٹی جاننا ہے کہ کتنی مقدار میں ہو، کیسے ہو، اس کو کیسے ظاہر کیا جائے، اور غصہ پینا سیکھنا ہے، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی غصہ کو پینے کا غصہ پی لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے بیچ میں محل بنا کے دے گا کہ یہ غصے کو ضبط کرنے والا تھا، حضور نے پوچھا کہ پہلوان کون ہے، صحابہ نے کہا کہ میں اسرا جو پچھاڑ دے کشتی کے اندر وہ پہلوان ہے، فرمایا نہیں، الذی یملک نفسہ، وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس کا مالک ہو، اپنے غصے کا وہ مالک ہو، غصہ اس کا مالک نہ ہو، شیطان سے کسی نے پوچھا کہ تو کہاں رہتا ہے انسان کے اندر، تو اس نے کہا کہ جس وقت آدمی خوش ہوتا ہے تو میں اس کے دل میں ہوتا ہوں، جس وقت وہ غصے میں ہوتا ہے تو میں اس کے سر پہ ہوتا ہوں، ایک بزرگ سے اس کی ملاقات، بہت بزرگوں سے ملاقات ہو گئی شیطان کی، تو وہ لوگوں نے بہت سی باتیں پوچھی، تو وہ باتیں پھر نقل ہو کے کتابوں میں آ گئیں، تو ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی اس کی، تو انہوں نے پوچھا اس سے کہ بھائی تو کہاں رہتا ہے آدمی کے اندر، چونکہ حدیث میں تو یہ ہے کہ آدمی کے اندر ہوتا ہے وہ، تو اس نے کہا کہ جب آدمی خوش ہوتا ہے تو میں اس کے دل میں ہوتا ہوں، اور جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو میں اس کے سر پہ ہوتا ہوں، پر وہ پورا کا پورا اس کا سر اور بھیجا میرے کنٹرول میں رہتا ہے، ایسا میری پھر گئی تھی، بولتے نہیں اپن لوگ ہمارے حیدرآباد میں، بولتے میری پھر گئی تھی، مطلب وہ کنٹرول کر لیا تھا اس نے سر کو، اور جانا والا غصے میں آدمی بے قابو ہو گیا، بولنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، کچھ قابو میں نہیں، شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، طلاق ٹوٹ جا رہی ہے، طلاقیں ہو جا رہی ہیں، اور اولاد کے ساتھ معاملہ بدتمیزی کا ہو رہا ہے، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ ہو رہا ہے، یہ غصہ میرے دوستو تربیت نہیں ہونے کا نتیجہ ہے، خواہش کا بے قابو ہونا تربیت نہیں ہونے کا نتیجہ ہے، بزدلی کا بے تحاشا ہونا تربیت نہیں ہونے کا نتیجہ ہے، بخالت کا طبیعت کے اندر ہونا تربیت نہیں ہونے کا نتیجہ ہے، ضرورت سے زیادہ تعلی اور بڑاپن اپنے اندر، میں ایسا، میں ویسا، ہم تو ماں دیگر نیس، میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، جو دین کی لائن کا ہے، میں نے ایسی مسجدیں بنا دی، میں نے ایسے مدرسہ بنا دیا، میں ایسا ادارہ چلا رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، بڑےپن کی بھی ایک تو ہوتا ہے تعارف میں کسی بات کو بولنا اور ایک ہے حماقت میں کسی بات کو بولنا. تو تکبر کیا ہے؟ تربیت نہیں ہونے کا نتیجہ ہے. سارا حج ضائع، ساری زکات ضائع، سارے دین کے کام ضائع، بڑے بڑے ادارے انسٹیٹیوٹ بنا کے ضائع، مسجدیں بنا کے لوگ ضائع کر رہے ہیں اپنے عمل کو، حج کر کے لوگ ضائع کر رہے ہیں اپنے عمل کو. بڑےپن سے ہی فرصت نہیں ہے. میں دوسرے حج میں ایسا کرا تھا، میں تیسرے حج میں ایسا کرا تھا، میں پانچ مرتبہ جا کے آیا تھا، چوتھی مرتبہ ایسا ہوا تھا. یہ سب کیا ہے؟ کائے کو ہے؟ یہ سب تربیت نہیں ہونے سے. تو یہ جو چیزیں ہم جانتے ہیں لیکن ہم کسی کو اپنا استاد نہیں مانتے اور کسی کو اپنا مشیر نہیں مانتے اور اس سے تعلق نہیں رکھتے، پوچھتے پوچھاتے نہیں، اس کی وجہ سے ہماری تربیت نہیں. اب یہ تینوں لینوں میں اگر ہماری کمزوری ہے میرے دوستو، کتنا دین ہے اپنے پاس میں دیکھ لو، اور کمیونٹی میں کتنا دین ہے دیکھ لو، اور گھر میں کتنا دین ہے دیکھ لو. جب بنیادیں ہی نہیں ہوں گی، پلر ہی نہیں ہوں گے اس کو، تو چھت کس پہ رہے گی؟ یہ دین کی بنیادوں میں آتی ہیں، کیونکہ دین پھر ان سے متعلق ہو گئے. جو دین کی اہم چیزیں ہیں، عقائد ہیں اور جناب عبادات ہیں اور دوسری چیزیں، وہ انہی سے آ کے جڑتی ہیں پھر وہ. اس وجہ سے میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ہمت دے، توفیق دے، سوچنے کی بھی، فکر کرنے کی بھی، ذہن بنانے کی بھی، ہمت کرنے کی بھی، فیصلے کرنے کی بھی، اور دین کے کاموں میں حصہ لینے کی بھی، کہ حق تعالیٰ شانہ علم دین صحیح ہمیں نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس ہے پی لوں؟ بس ٹھیک ہے، بعد میں پی لیتا ہوں.